الأولون صلي على رسوله الكريم. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ بیان درد دل آسان نہیں ہے، بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو، مگر سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، مگر سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیش کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اہل دل اہل محبت ان کی داستان سے اللہ تعالی کی محبت سیکھنا اور سکھانا آسان ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ قرآن مجید کے اہم قصص میں سے ہے، اہم قصہ ہے، لیکن یہ صرف عشق معشوقی کا قصہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی تھی. اس میں بڑی عجیب عجیب، اس میں بہت عجیب عجیب سبق ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے تو وہ اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل عالم یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا، مرد اور عورت، دیندار اور غیر دیندار، سبھی چوٹ کھائے ہوتے ہیں. اور اگر چوٹ نہ کھائے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسینوں کی فراوانی اور کثرت عریانی، اس میں ان کو اس سبق کی ضرورت ہے جو اہل دل نے اپنی داستان کے ذریعے سے پیش کر دیا ہے. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی یہی، لہذا آپ اس میں سے جو جو باتیں، کیونکہ سوچتا نہیں ہوں میں، جو بلا تکلف میرے شیخ فرماتے ہیں بیان میں جو بات بے تکلف آئے وہ کہہ دیا کرو، سوچو مت، جو بے تکلف ہے وہ کہہ دو. دیکھو ندیم تھوڑا اور ادھر ہو جاؤ، سوچو مت، جو بے تکلف ہے اس کو پیش کر دو. تو پہلی بات یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کیا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں چاند سورج اور ستارے. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو ذکر فرمایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کہ چاند ستارے تجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. میرے شیخ اکثر یہ شعر پڑھتے اور خصوصاً اس وقت جب اللہ تعالی کی محبت کی بات کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالی علوم عطا فرماتے، عجیب عجیب اللہ کی محبت اور معرفت کی باتیں سکھانے کے لیے تمثیل اور واقعات اور مثالیں پہ عطا فرماتے، تو حضرت یہ شعر پڑھتے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں. یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ مضامین عطا فرما رہے ہیں کہ وہ مضامین جو اتنے عالی مضامین، تو یہ نعمت کیوں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل باری کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ کی جوتیوں کے صدقے میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے ابا جان نے کیا کہا کہ بیٹا اپنے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کوئی نعمت ہو، کوئی خواب دیکھے، تو ہر ایک سے کہتا نہ پھرے، ہر ایک سے نہ کہے، بلکہ اپنے اس بڑے سے کہے، دیندار ہو، اس کو سنائے خواب، ہر ایک کو نہ سنائے. اور مریدین، شاگرد، شاگردوں مریدوں کو نہ سنائے بلکہ اپنے شیخ کو سنائے. پھر اگر شیخ گئے مجلس میں کھڑا کر دے چلو بھائی خواب سناؤ تو پھر وہ اور بات ہے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں, اب حضرت نے اس کو کیا سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کسی سے بدگمانی مت کرو, لیکن فرماتے ہیں کہ ماں کیا کرتی ہے کہ جب بچے کو دودھ دیتی ہے تو اس دودھ کی جو بوتل ہے فیڈر, اس دودھ کی بوتل پر کپڑا چڑھا دیتی ہے تاکہ دوسرے بچے نہ دیکھیں اس میں کتنا دودھ ہے. کیوں کیوں ماں یہ کام کیوں کرتی ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں تاکہ اس بچے کو اس کے بچوں کی نظر نہ لگ جائے. میرے بچے کو سنیں جملہ کیسا مزہ ہے, میرے بچے کو میرے بچوں کی میرے بچے کو میرے بچوں کی میرے بچے کو میرے بچوں کی نظر نہ لگ جائے. یہ حضرت کا جملہ ہے, دیکھیے کیسا لذیذ اور مزیدار ہے دلانی صاحب, کیسا لذت ہے. تاکہ میرے بچوں کی میرے بچے کو میرے بچوں کی نظر نہ لگ جائے, اس لیے ماں کپڑا چڑھا دیتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نظر لگ جاتی ہے, اور نظر کا مقصد پیر بھائی یا کوئی شاگرد آپس میں ہو, نظر کا مقصد یہ نہیں ہوتا حسد ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ بعض مرتبہ وہ محبت بھی اس میں ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کی نظر بھی تو بچوں کو لگتی ہے, اب بچوں کو تیار کیا اب ماں باپ کو خود اچھا لگ رہا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھی چیز لگے اپنا بچہ کوئی چیز تو کہہ دو ماشاء اللہ, تو ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کے ماں بچے کو بچوں سے ہی بچاتی ہے تاکہ بچے کو بچوں کی نظر نہ لگ جائے. تو اس لیے مسئلہ کیا ہوا, مسئلہ یہ ہوا کہ اپنے حالات پیر بھائیوں کو نہ بتائے کہ آج کل میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں. شیخ جانتا ہے کون کتنے آسمان پر اڑ رہا ہے, اس کو سب پتا ہوتا ہے. ارے بھائی کسائی کو معلوم نہیں ہوتا, کسائی کو پتا ہوتا نا کہ میرے بچڑے کے کتنے دانت ہیں. کسائی جو ہے وہ بکرے کو یوں اٹھاتا ہے ایسے گردن سے اور بتا دیتا ہے جی 12 کلو گوشت نکلے گا, صحیح جا 12 کلو گوشت, وہ صرف گردن پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ 12 کلو گوشت نکلے گا جو جناب. تو جب کسائی کو اپنے بکرے اور کسائی کو اپنے بچڑے کی خبر ہے, شیخ کو اپنے شاگرد اور مریدوں کی خبر نہ ہوگی, باپ کو اپنی اولاد کی خبر ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بھاگ رہی ہے. اسی طرح سے شیخ کو اپنے مریدوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کس کون سے آسمان پہ اڑ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچے آسمان پہ اڑ رہا ہوں, وہ اصل میں آسمان نہیں ہوتا. جیسے ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو مجھ کو روشنیاں نظر آتی ہیں, مجھے روشنیاں نظر آتی ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا یہ خط پڑھ کر مجلس میں سنایا اور پھر سنا کر ارشاد فرمائے کہ یہ شخص ابھی اس بات کا منتظر ہے کہ مجھ کو خلافت کا حلوہ آنے والا ہے, مجھ کو خلافت کا حلوہ ملے گا. حکیم الامت نے ہنسے اور ہنس کر فرمایا, میرے شیخ نے سنایا, حکیم الامت نے ہنس کر فرمایا کہ ابھی میں ان کو ایسا کام کروں گا کہ ان کا دماغ درست ہو جائے گا. فرمایا یہ بہت اونچے جو اڑ رہے ہیں. پھر حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ذکر کی زیادتی سے اور نیند کی کمی سے آپ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے, آپ کا دماغ کمزور ہو گیا ہے, لہذا آپ فوراً ذکر کو ملتوی کر دیجئے. میرے شیخ فرماتے ہیں ذکر کو چھوڑنا مت بولو, تلاوت کو چھوڑنا مت بولو, بلکہ تلاوت کو کہو ملتوی کر دو, اور یعنی بعد میں کرو, اور تلاوت ذکر کو کہو ملتوی کرو. ذکر چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا, ملتوی کر سکتے ہیں اس کو, ملتوی کر دو. اور صبح کو فجر کے بعد ننگے پاؤں گھاس پر چہل قدمی کیجئے اور روزانہ ایک سیب کھائیے, کیونکہ آپ کے دل اور دماغ کمزور ہو گئے ہیں. ہنس کر فرمایا کہ وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا مجھے خلافت کا لڈو ملے گا. تو دیکھا آپ سے شیخ کو خبر ہوتی ہے میرے دوستوں. اس لیے اپنے حالات کیا بھائی آج کل تو کیا بتاؤں, شیخ کی جوتیوں کے سفے میں بس کیسے آلات ہیں, کہاں آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں. اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ شرک کے اور یعنی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، اور وہ وار یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مرید شیخ سے بدگمان ہو جائے، شیخ سے بھاگ جائے، یہ اس کا بہت بڑا ایک وار ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ دو کام کرتا ہے، ایک تو اعتراض پیدا کرتا ہے، دوسرا بدگمانی ڈالتا ہے. اعتراض پیدا کرتا ہے کہ جی یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، اور بدگمانی ڈالتا ہے کہ فلاں سے تو پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے، فلاں کو بڑا چاہتے ہیں اور مجھ کو تو پوچھتے نہیں ہیں، یہ بدگمانی ڈالتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ، اور شیطان یہ اس لیے کرواتا ہے کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ یہ شیخ کے پاس جائے گا، شیخ کی صحبتوں سے اس کو روحانی پھر ملیں گے، تو یہ ظالم اڑ جائے گا، اور جب یہ ایک دفعہ اڑ گیا تو نہ صرف اکیلا خود اڑے گا بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں کو بھی اڑائے گا. اس لیے شیخ اپنی شیطان اپنی پوری جان لڑاتا ہے کہ کسی طرح اس کو اللہ والا نہ بننے دوں میں. اس کے لیے وہ مرشد اور رہبر کی بس، مرشد اور رہبر سے بدگمانی کہتا ہے کہ اس طرح بھاگ جائیں گے، اس کوشش میں ہوتا ہے. لہذا وہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھاگ جائے کسی طریقے سے. اور اس میں کیا ڈال دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ جناب دیکھو فلاں یہ شیخ حالانکہ کام نہیں اس کام میں مشغول ہے اور مصروف ہے، شاید کسی شیخ بھی غیبتیں کرتا ہے شاید، اور اصل میں اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی کہ ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر جو بدماشیاں کر رہے ہیں اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، ہم وہ بھول رہے ہیں، دوسروں کے عیوب تلاش کر رہے ہیں، اپنے عیوب پر پردہ اور دوسروں کے عیوب تلاش کر رہے ہیں. وہاں جناب خود گٹر لائن میں گرے پڑے ہوئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی انگلی میں جو ہے وہ کالک لگی ہوئی ہے، خود سر سے لے کر پخانے میں پاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک گٹر لائن پخانے میں ڈوبے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں بے وقوف کو دیکھو اس کی انگلی پہ کالک لگی ہوئی ہے. یہ عالم ہے میرے دوست، اس طریقے سے بدگمانی ڈالتا ہے اور محروم کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مسئلہ کیا ہوا کہ اپنے حالات جو بھی حالت ہو، اور یہ بھی ایک حالت ہے کہ کوئی حالت نہیں ہے، یعنی کہ شیخ کو کہہ رہا ہے کہ جی حالت ہے، شیخ کو کہہ رہا ہے کہ آج کل میری کوئی حالت نہیں ہے، یہ بھی ایک حال ہے، کوئی حال نہ ہونا یہ بھی ایک حال ہے میرے دوستو. تو ایک مسئلہ ہوا. اب دوسرا، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اور کیا ہے دوسری بات، یہ کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جب اس نے تالے لگائے، اور روایات میں آتا ہے کہ سات تالے تھے، سات دروازے، سات شاہی تالے، اس زمانے کے تالے نہیں تھے، وہ پرانے زمانے کے تالے، اور وہ بھی شاہی تالے، سات تالے لگائے اور گناہ کی دعوت دی. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ آپ وہاں ٹھہرے نہیں. کیا قال معاذ اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اس نافرمانی سے، اور بھاگے وہاں سے. یہ نہ دیکھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، بلکہ دروازے کی طرف بھاگے. اللہ تعالی نے اس کی برکت سے کیا کام کیا اس بھاگنے سے، کہ وہ تالے کھلتے چلے گئے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر گناہ کا کوئی موقع آئے تو گناہ کے موقع کو موقع قرار مت بناؤ، ٹھہرو مت وہاں پر، کیونکہ موقع قرار کو، موقع فرار کو موقع قرار بنانا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. لہذا جہاں بھاگنا ہے وہاں بھاگو، وہاں ٹھہرو مت. حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبی ہے، ان کے مقام قرب سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ نبی کا مقام قرب کیسا ہوتا ہے؟ کیا نسبت ہوتی ہے، کیا تعلق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن آپ کو اس مقام قرب کے باوجود آپ یہ سنت سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب گناہ کی کوئی دعوت دے تو وہاں ٹھہرو مت. کہ اس کو توبہ تو بھرے، یہ کتنی بری بات، چما لو تمہارا، استغفر اللہ، یہ تو بہت بری بات ہے. یہ تو بڑا برا کام ہے. چمہ لینا تو اچھی بات نہیں ہے, تقریر کرے گا اور تھوڑی دیر میں چمہ لے گا. دیر تک سمجھاتے رہے وہ ضبطِ غمِ ہجراں, کہ جو جدائی کا جو غم ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس پر پوری تقریر کرتے رہے. دیر تک سمجھاتے رہے وہ ضبطِ غمِ ہجراں, اور خود رونے لگے مجھے سمجھانے کے بعد. کیسا چیز جناب, اس سے موقع پر سے مزہ آئے نا. تو یہ نہیں کہ ارے توبہ استغفر اللہ, شرم نہیں آتی, تیری ماں بہن نہیں ہے, تیرا باپ بھائی نہیں ہے, میں فلاں فلاں. تو میرے دوستوں بالکل کیا سر, معاذ اللہ کہہ کے بھاگے وہاں سے, ایک لمحہ نہ ٹھہرے, وہ ایک سیکنڈ نہ ٹھہرے, وہاں سے فوراً بھاگے. اب وہ حدیث شریف سنیے, کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجل ذاتہ امرات, وہ مرد جس کو عورت بلائے دعوت پہ گناہ کی, لیکن کوئی بھنگن نہیں کہ چلتی بھی معافی اور چلتی بھی بھنگن اور ایسی میلی کچالی اور ناک کی منہ ٹیڑھے ویڑی, ایسی نہیں, بلکہ ذات منصب بالکسرا و صفات, یعنی اعلیٰ خاندان کی ہے اور خوبصورت بھی ہے, پتا چلا بھنگن نہیں ہے اور بہنگی بہنگی نہیں ہے اور چڑیل نہیں ہے, بلکہ خوبصورت بھی ہے اور خاندان بھی اعلیٰ ہے. اور وہ کہتی آ جاؤ مجھے استعمال کرو مفت میں, پیسے بھی دوں گی میں تمہیں. بس وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے, فقال انی اخاف اللہ, وفی روایت انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے سارے عالم کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص کو قیامت کے دن اس کا سایہ ملے گا. یہ کس نے گناہ نہیں کیا, بھاگا وہاں سے, کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا, نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی, نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی, میں ہوں خدا کا اور تو ہے خدا کی. جب میں خدا کا تو خدا کی تو حکم بھی خدا کا چلے گا. لہذا اگر وہ اشارہ کرے بالکل نظر نیچے کر کے بھاگ جائے, یعنی کہ وہاں ٹھہرے بھی نہیں. اور آج کل عجیب معاملہ ہے, ویسے معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو کوئی لڑکی بلائے یا کوئی آفر کرے اور وہ منع کر دے تو کہتے ہیں بھائی دیا ہو گیا کیا, تو بھائی مفت میں پٹ رہی تھی اور پھر سالے وہ بھائی تجھے بلا رہی ہے, ابھی پٹی پٹائی ہے, ایسے سال ہوتا ہے نا, موتی ہے تو ہمیں مجھے بولتی ہوں ابھی سالے کیوں ہے میرے یار ایسا. تو میرے دوستوں آ تھوڑی دیر کی لذت ہے, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. یہ کون سی شرافت بندگی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ مر رہا ہے. آنکھیں اللہ کی, ہمارا جسم اللہ کا, ہمارے جذبات اللہ کے تابع ہیں, ہماری کیفیات اللہ کے تابع ہیں, سب سے لے کر پاؤں تک جب اللہ کے تابع ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا ہم پر, باقی کسی کا حکم نہیں چلے گا. اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. اب یہ تو تھا کہ جس عورت نے کسی مرد کو بلایا, علامہ ابن حجر اسقلانی, علامہ بدر الدین عینی, یہ دونوں جنہوں نے بخاری شریف, یہ حدیث شریف بخاری شریف کی ہے, اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے اس کی شرح میں, کہ اگر کسی لڑکے کو کوئی بلاتا ہے کہ آجا میں تجھے ان کے کپڑے بنوا دوں, آجا میں تیرے لیے جوتے خرید دوں, تجھے نیا موبائل دلا دوں اور تیرے موبائل میں بیلنس ڈلوا دوں, آ میں تجھے چکن کڑھائی کھلاؤں, کہے گا کہ جناب آپ یہ سب کام کر تو رہے ہیں لیکن ذرا بتائیے تو آپ کا مدعا کیا ہے. ہم بھی منہ بے زبان رکھتے ہیں, کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے, یہ اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے یہ چکنے چکنے لونڈوں پر, بڈھوں کو نہیں پوچھ رہے جس کے ذمے کفالت بھی ہے دوسروں کی, بھائی ایسے بڑے آدمی کو پوچھو جس کے بیوی بچے بھی ہیں، اگر اس کو پیسہ دے گا تو اس کے بیوی بچے کام آئے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ بڈھے جو کما نہیں سکتا اس کو چھوڑ کر چکنے لانڈر کے پیچھے گھوم رہا ہے، کہ اللہ کی نیاز کی مدد کر رہا ہوں میں، تو میرا بھائی ہے بھائی، اور بھائی کے چمے لے رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں ارے یار دیکھو کیسے بھائی سے محبت ہے، اس کو بٹھا رہے ہیں آپ بیٹا میرا بھائی، ارے آپ نہیں یعنی اب ہے نا اب ہوٹل میں اس کو بٹھا رہے ہیں، اب بیٹا دودھ پتی پی دودھ پتی پی، بادشاہ بادشاہ یہ کیا بے غیرتی ہے میرے دوستوں؟ لیکن وہ لڑکا وہ کہتا ہے میں لعنت بھیج دوں اپنے پیسے پر، میں ہرگز تجھ سے ایک پیسہ نہیں لوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن تیرے پاس نہیں آؤں گا، اللہ تعالیٰ جو میرا رزاق ہے وہی رسو دے گا، تو ایسے لڑکے کو بھی قیامت کے دن اشکا فایا ملے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے اپنی جوان اولاد کو اپنے بھائیوں کو یہ بات سکھا دو، ہرگز کسی سے ایک پیسہ نہ لیں، ہرگز اگر لینا ہے تو اس کو بولو میرے باپ کو دو پیسہ وہ مجھے دے گا، میرے بڑے بھائی کو پیسہ دو وہ مجھے دے گا، تو کیوں دیتا ہے؟ لہذا اپنی اولاد کو سکھاؤ، یاد رکھنا اگر اپنی اولاد کی حفاظت ہم نے خود نہیں کی ہمیں رونا پڑے گا۔ آج بےغیرت ہے بھیڑیے کو کمی ہے کیا؟ اس لیے اولاد کو سکھاؤ مت لو کسی سے پیسہ، اگر ہے اس کو بولو ٹھیک ہے تمہیں دینے کا شوق ہے تو وہی کا جوڑا میرے باپ کو دو میرے بھائی کو دو، کہ بھائی کیا مطلب ہے کہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے جس کی داڑھی مونچھ میں آئی اس پر تو اتنا مہربان ہے؟ اگر اتنی ہمدردی تھی بڑی ہمدردی ہے، ہائے بیچارہ غریب لڑکا ہے ذرا میں اس کی مدد کر لوں، تو بھائی غریب صرف ایک وہ نہیں اور بھی اس سے زیادہ ہے، تو کیا وجہ ہے؟ پتا چلا نفس کی بدماشی ہے اندر، بدماش ہے نفس۔ اور پھر ایک بات اور، اس عجیب اس علامہ بدر الدین علی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب اور بات لکھی، میرے شیخ نے فرمایا، یعنی بتائیے کیا ان محدثین کی نظر دیکھی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی حسین لڑکے سے کہتا ہے کہ دیکھو تم میری شہزادی میری بیٹی سے شادی کر لو، میں تمہیں مکان سب کچھ موٹر موبائل ایئر کنڈیشن بینک بیلنس سب دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے اپنی دینی پڑے گی، دیکھا آپ نے صاحب؟ یعنی محدثین کتنی بڑی بات لکھ ڈالی، سب کچھ تو لے لے لیکن اپنی مجھے دے دے، میری بیٹی کی بھی لے لے تو، بس وہ یہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہنسنے کی بات تو ہے لیکن بتا دوں اس زمانے میں یہ حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بے غیرت لوگ ہیں جو اپنی بیویاں دیتے ہیں لانڈوں کو ان کے بدلے میں ان کی داس لیتے ہیں، ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں اس زمانے میں بھی، اس لیے سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے علماء ان محدثین کو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ کتنا آسان فرما دیا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر ایسی ایسی باتیں بھی ارشاد فرما دی، کتنا احسان عظیم ہے۔ لہٰذا ایسے بےغیرت لوگ اس زمانے بھی موجود ہیں جناب، پیسہ دے کر مفعول بنتے ہیں، مفعول بننا مفعول سمجھتے ہیں، فاعل ہوتا ہے مارنے والا، مفعول ہوتا ہے مروانے والا، ایسے ایسے بھی بےغیرت ہیں جو پیسے دے کر مرواتے ہیں، پتا نہ پوچھنا مجھ سے، یہ پتا چلا کبھی کڑکی ہو گئی تو اس نے کہا یار ذرا پوچھے مولوی صاحب کہہ رہے تھے راشن چاہیے افطاری کا سامان چاہیے، ذرا کہیں گے بھائی تھوڑا مزہ بھی مل جائے گا پیسے بھی مل جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں میں اور خصوصاً عورتوں اور لڑکوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے فلمیں دیکھ رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں سب ایسی ماحول میں ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ شہوت کا بھوت چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا، پاگل بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ کیا ایسے واقعات ہیں؟ ایسے واقعات بہن بھائی بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں ننگی، اب دونوں پاگل ہو گئے، دونوں مبتلا ہو گئے، بڑے مزے سے کہتے تھے کہ ٹی وی ہم نے رکھا ہے خبر نامہ دیکھنے کے لیے، اولادیں برباد ہو رہی ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ سگے رشتے دار باپ اور بیٹی مبتلا ہے، ماں اور بیٹا مبتلا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جناب جی ایڈوانس ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ ترقیاں ہو رہی ہیں کہ غیرت کا جنازہ، بے شرمی کی انتہا، بے غیرتی کمینے پن کی انتہا اور ترقی ہے، جی مال ہے مال پر مر رہے، یہی تو فرمایا تھا وہی لکھوں
ہلاک ہو جاؤ تم لوگ جو قارون کے مال کو دیکھ کر تم بڑا ناز کرتے ہو، وہی لکم ہلاک ہو جاؤ. ارے یہ لینے کی چیز تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے، یہ کس کس مال پر تم مرتے ہو کہ مرنے کے بعد جو کام بھی نہیں آئے گا. ارے جی رہے ہو، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگین ادارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزا ہے گلستا نہیں ہے. میرے شیر پر مارے، کس چیز پر مر رہا ہے؟ یہ آدھی باروں پر. اس لیے کیا دوری اختیار کرے. اب فرار، فرار کی میرے شیخ فرماتے دو قسمیں ہیں، ایک تو فرار طبعی ہے، ایک فرار شرعی ہے. فرار طبعی کیا ہے؟ وہ لڑکا جو بہت داڑھی مونچھ نہ ہونے کی جاتے بہت پیارا بڑا گل خان بنا ہوا تھا، گل خان اور گل رخ اور بادشاہ ہو، اب اسی لڑکے کی مونچھیں نکل آئی، داڑھی، سینے پر بال، کمر پر بال، گردن پر بال، اب وہی کیا ہو گیا؟ گل خان جو تھا کیا بن گیا؟ خشب خان بن گیا. خشب کہتے ہیں لکڑی کو. ملائم خان جو تھے، ملائم خان خشب خان ہو گئے. جب ملائم خان خشب خان ہو گئے تو سارے عاشق کھسک خان ہو گئے، سارے کھسک گئے وہاں سے، اپنی غزلیں، اپنے موبائل، چکن کڑھائیاں لے کر اسے کہا کسی اور لڑکے کے پاس جاؤ. اور وہی لڑکی میرے دوستو جب اس کا حسن بگڑ جائے گا، نانی دادی ہو گئی، تو اس کے بعد سارے عاشق بھاگ گئے. تو اس فرار کا نام کہ جب تک اس پر حسن تھا طبیعت اس کو دیکھنے کو چاہ رہی تھی، مسکرا مسکرا کر اس کے دیکھ رہے ہیں کہ رشتے دار نہیں آئیے، نام ہے رہا ہوں، آئیے آپا آئیے، آپ کا پاپا کدھر ہے جس پر چھاپا مارا جائے. اور ان کو دیکھ کر دانت باہر نکل رہے. یہ ہنسی، یہ ہنسنا، یہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہو، ان اخلاق پر اللہ کی لعنت برستی ہے، عذاب نازل ہوتا ہے. یہ لعنت کی خوشیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جو خوشیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے حاصل کی جائے، یہ خوشیاں لعنتی خوشیاں ہیں میرے دوستو. اور وہ خوشیاں جو اللہ کی فرما برداری سے حاصل کی جائے، یہ اپنے دل کو تکلیف ہے لیکن میرے دوستو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو غم اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس غموں کو خوشی بنا دیتے ہیں. حاجی صاحب کیسی بات ہے یہ؟ وہ غم خوشی بن جاتے ہیں. لادا میرے دوستو، اب حسن بگڑ گیا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہا دیکھو نا اس کو، جیسے مرید تھا کسی شیر کا گیا، تو شیر کی ایک باندی تھی، وہ اس کے لیے کھانا لینے آتی تھی. اب وہ تھی ذرا حسین نمکین. اب مرید صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں، ضربے لگا رہے ہیں، تو ایک دن ضرب لگاتے لگاتے دیکھو، اب اس کو جب کھانا لے کر آتی وہ ضربے لگانا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گھر میں لگا رہے ہیں. جی نہ بڑا شیطان ہے، تصدیق کے بہانے بھی حسینوں کو دیکھتا ہے کہ بس اسٹاپ پر ہے، اس کونے والی سیٹ پر بس میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں تصدیق ہے، سبحان اللہ، ایسے ایسے بدماش یہ کرتا ہے نا، تو بھی ٹھیک کرنے کے بہانے. ایسے ایسے کام کرتا ہے نا. تو اب وہ شیخ نے، وہ جو باندھی تھی وہ بھی شیخ کیا، وہ اللہ والی تھی، سمجھ گئی کہ یہ گڑبڑ بات ہے. اس نے شیخ کو بتا دیا کہ یہ جو آپ کا مرید اللہ والا بننے آیا ہے نا، یہ تو میرے چکر میں گھوم رہا ہے، یہ تو آسمانوں پہ کیا اڑے گا، ابھی تو یہ چوہا اپنے چوہے کو بلوں میں گھسانا چاہتا ہے، یہ بلوں کا عاشق ہے. شیخ نے کہا اچھا بھائی اب دیکھو اللہ والوں کا علاج دیکھو. سبحان اللہ، ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ قصہ میرے مرشد نے سنایا کہ اس کے بعد اس اللہ والے نے اس باندی کو ایک گولی دی، جلاب کی گولی، دست والی گولی، کہ جس سے بہت موشن ہو. اس نے کہا یہ موشن آئیں گے، یہ موشن اس مرید کے پروموشن کے لیے کروائے، دیکھو شیخ بھی کیسی کیسی تکلیفیں کیسی کیسی تصویریں, اور اس باندی سے کہا کہ جو جتنا تیرا پخانا نکلے وہ سب ایک برتن میں جمع کر لینا. اب اس کو دس پندرہ دست آئے, جو مال نکلا وہ اس میں برتن میں جمع کنستر جمع کروا دیا شیخ کے پاس کھانے کا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کو دست زیادہ آتے ہیں تو چہرہ جو ہے وہ اندر پھنس جاتا ہے, آنکھیں باہر اور بالکل چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, سرخی ورخی سب ختم ہو جاتی ہے, آنکھیں جو ہے بالکل. اب اس کے بعد اب وہی وقت جو آنے کا کھانے کا وقت تھا, اب وہ تسبیح لے کر بیٹھے. اب جو آئی اس میں قدموں کی آواز, عاشق کے جو ہے نا کان بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ناک بھی, میری محبوبہ آ رہی ہے, وہ ناک سے بھی سونگتا ہے, پورا جسم مشغول ہوتا ہے اس کا. اب اس کے بعد تسبیح لے کے بڑے کے منتظر ہیں کہ آجا آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے, جیا بے قرار ہے آئی باہر ہے, آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. وہ یہ تسبیح پڑھا تھا. اب جو قدموں کی چاپ سنی آواز تو اس نے بڑے شوق سے نکائے شوق سے اٹھا کر دیکھا. اب جو دیکھا تو حسن کا نقشہ بگڑا, وہ سرخیاں نہیں ہے, وہ لالیاں نہیں ہے, وہ چہرے کی شادابیاں نہیں ہے, وہ پھول جو تھا مرجھایا ہوا لگ رہا. اب تو اس نے کہا فور, اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, دکھے ہوئے دل سے اللہ کو. اب شیخ یہ تماشا دیکھ رہے, شیخ نے اس مرید کو بلایا, آئیے جناب لائن حاضر ہو جائیے. یہ بھی ایک لذت ہے جیسا شیخ لائن حاضر کرتا ہے نا, اور بعض مرتبہ تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوہے کی چڈی پہننے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اب اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جس معشوقہ کو آپ روزانہ دیکھتے تھے شوق سے, آج کیا بات ہے آج آپ کا دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا. اب سمجھ گیا کہ چوری تو پکڑی گئی ہے, اسے گردن جھکا لی شرم سے, کیونکہ گناہ کی خصوصیت ہے, گناہ کی کیا خاصیت ہے کہ شرمندہ کرتی ہے, ذلیل کرتی ہے گناہ, گناہوں میں ذلت ہے, شرمندہ کی ندامت ہے. اب گردن جھکا لی. تو شیخ نے کہا کہ روزانہ تو آپ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے, آج آپ کو کیا بات ہے کہ نگاہ شوق کہاں گئی؟ تو معلوم یہ ہے کہ آج اس کو تمہارا دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز تھی جو اس میں تھی جس کی وجہ سے تم اس پر عاشق تھے, اور آج وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو تم اس کے عاشق نہیں ہو. اور اس کے جسم سے کچھ نہیں نکلا, صرف یہ پخانا نکلا, تو پتا یہ چلا کہ تم اس کے عاشق نہیں پخانے کے عاشق تھے. لو یہ تمہارا محبوب چاہ کر اس کو تمہیں چمنے کے شوق ہے نا حسین ہو گئے, اب اس کا چمبا لو, گلے لگانے کے شوق ہے اب اس کو گلے لگاؤ. بس میرے شیخ فرماتے ہیں ہاں یہ حسن عارضی ہے, لہذا اب اگر اس نے فرار اختیار کیا تو یہ کیا فرار ہے, یہ تباہی فرار ہے. طبیعت ہی دیکھنے کی, اب دیکھتے رہا, اب اس کا حسن بگڑ گیا, اب جی نہیں چاہ رہا. فرمایا یہ فرار کیونکہ اب وہ نظر بچا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اب نظر تو ابھی نہیں بچا رہا ہے, نظر بچائے لیکن وہ نظر بچانا اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے, تو کون سی نظر بچانا مقبول ہے؟ وہ نظر کہ حسن پر عالم شباب تاری ہے, حسن پر عالم شباب تاری ہے, اس کا حسن غضب کا ہے اور اس پر جوانی چھائی بھی ہے, اس پر بھی عشق کا خردہ ہے. یہ نہیں کہ یہ بھی لڑکھڑا چل رہا ہے کہ اس نے کہا کریں گے کیا, ہمارے پاس دم ہی نہیں ہے, ایسا نہیں. عشق پر بھی شباب, حسن پر بھی شباب, لیکن وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ہے کہ میں خالق شباب کو راضی اور خوش کروں گا, ہرگز کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا. تو اس نے اپنی جوانی کو خالق جوانی پر قربان کر دیا. اب اس کا یہ فرار اللہ تعالیٰ کیا, جو اس نے نظر سے کیا اللہ تعالیٰ کیا اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی دوستی اور ولایت عطا فرما دیتے. دیکھا بھائی صاحب, یہ فرار شرعی, یہ فرار شرعی ہے کہ حسن پر بھی شباب ہو. ایسا نہیں کہ بندر نے نظر بچا لی حسین کو دیکھ لیا, یہ نہیں. کہ جو رشتے داریاں خوبصورت نہیں ہیں ان سے کہا سے میرا تمہارا شرعی پردہ ہے. جیسے ایک عورت تھی بہت بالکل خراب شکل کی, تو شادی کی پہلی رات شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا. یہ قصے بھی پرانے, پہلے شوہر گھونگھٹ اٹھاتا تھا, آج کل تو عورت پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, خصوصاً کیمرہ والا مووی والا سارا لے چکا ہوتا ہے اس کا, ہے نا. اب تو کیا گھونگھٹ گھونگھٹ کی بات ہے بھائی, وہ پرانے زمانے کے قصے تھے. اب تو وہ مووی والا آتا ہے, کیمرے والا آتا ہے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں یوں ہٹاؤ یوں ہٹاؤ, سارا اندر مال ڈھانکتا رہتا ہے وہ بےغیرت. یہ بھی بےغیرت, وہ بھی بےغیرت, خاندان والے سب بےغیرت, شوہر بھی بےغیرت, وہ عورت بھی بےغیرت, اس کے ماں باپ بھی بےغیرت, سب بےغیرت. اب اس کے بعد خیر اس نے گھونگھٹ اٹھایا شوہر نے, تو دلہن نے ناز کرتی ہے نا, تو اس نے ناز سے پوچھا سنیے میں آپ کے کس کس رشتے دار سے پردہ کروں. تو شوہر نے جو اس کی شکل دیکھی اس نے کہا کہ بھلی مان, تیرا جس سے جیتا ہے پردہ کر, جس سے جیتا ہے نہ کر, لیکن مجھ سے ضرور کیا جائے. مجھ سے ضرور پردہ کرنا. تو ایسا نہیں کہ جو رشتے دار نہیں خوبصورت نہیں ہے, اس نے کہا ہم بزرگوں کیا چاہتے ہیں, آپ سے شرعی پردہ ہے, لہٰذا آپ مہربانی کر کے ہمارے سامنے آنا, نہ تو سی جائے گی. اچھا بھائی, اور جو خوبصورت رشتے دار نہیں, بہن آپ اچھی ہیں, کوئی فطر میرے لائق بتائیے, آپ اپنا قرآن مجید کیوں نہیں درست کرتی, میں نے مشق کیا, میں آپ کو سکھا دوں گا, میں آپ کو قرآن مجید قاعدہ خود پڑھاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ علیف ہے, یہ کھڑا ہے, یہ با یہ لیٹا ہوتا ہے, علیف کی آواز ایسے نکالنی ہے, مساری ایسے نکالنی ہے, میں آپ کو خود پڑھاؤں گا. میرے دوستوں یہ نفس کی بدماشی ہے, یہ نفس ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, فرماتے ہیں نفس نتبا کچھ الا ذل پیر, یہ نفس ہے بغیر اللہ والوں کے سائے کے ان کی صحبتوں کے نہیں مرتا. یہ نفس ایسے چکر ڈالتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے, یہ اہل اللہ کی صحبتوں سے مرتا ہے. فرماتے ہیں لہذا جن کی صحبتوں سے نفس تمہیں اللہ والا بنائے گا تو کیا کرو, نفس دامن آ نفس کچھ, دامن آ نفس کچھ سخت دین, تو تم یوں کرو جن کی صحبتوں سے وہ نفس تمہیں اللہ کی محبت میں مددگار بنے گا ان کی صحبتوں کو کیا کرو مضبوطی سے پکڑ لو, ڈھیلا ڈالا نہیں مضبوط تعلق کر لو. کیوں میرے شیخ فرماتے ہیں سخت کچھ کیوں فرمایا, سخت کچھ کیوں فرمایا, فرمایا اس لیے کہ جب تک شیخ چائے پلائے گا حلوا کھلائے گا آئے گا آئیے جناب تشریف لائیے یہاں تشریف رکھے, وہ کہے گا کہ پیر صاحب یہ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں, ان کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتے ہیں, تکیا لگا رہے ہیں آئیے آئیے جناب تشریف رکھیے. اور جس دن شیخ نے نگاہ ٹیڑھی کر کے ماتھے پر رکھی وہ کہیں گے صاحب اللہ والوں کے اخلاق بڑے گندے ہوتے ہیں, تو اس میں کہیں گے صاحب ان کو اخلاق نہیں آتے, ان کو اخلاق سیکھنے چاہیے. وہ آپ کیا بتائیے, اگر اور ڈاکٹر جو ہے وہ مرہم لگا رہے ہیں اور کباب کھلا کر ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں کہ جناب میرے پیٹ میں موشن ہے لیکن ڈاکٹر صاحب میرا علاج کباب سے کیجئے گا, مجھے کباب سے علاج کیجیے. کیوں, مجھے شامی کباب بہت اچھا لگتا ہے, مرچوں سے مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ارے بھائی وہ تو پہلے مرچیں چھڑوائے گا, پہلے تو کباب بند کرائے گا. اچھا تو کباب سے علاج کروانا چاہتا ہے, اور شوگر کا مریض ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب گلاب جامن سے میرا علاج کیجیے. اب اس کو مرض یہی ہے اور شیر سے کیا توقع کرے, پہلے ہی مرض کیا ہے اپنے کو بڑا بنانے کا, اور شیر سے یہ توقع کرے میری عزت کرے تو یہ کیسے اللہ والا بنے گا, شیر تو مٹائے گا. لہذا کبھی کبھی شیر نگاہ ٹیڑھی بھی کرے گا, وہ لتاڑے گا بھی. اس کے بعد برباد ہے کیوں, جس دن سمجھو شیخ کی نظر پھر گئی بس سمجھو وہ دن ہمارا بننے کا آ گیا. کیونکہ جس دن شیخ آلو کباب اور عیاشی کرا رہا ہے سمجھو کہ شیخ کی ابھی نگاہیں خاص نہیں پڑی ہے. کیونکہ جس دن ڈاکٹر نے استرا نکال لیا, نشتر نکال لیا کہ اب تیرا تھوڑا نکالوں گا, تب میرے دوست کو سمجھ جاؤ کہ اب یہ جو ہے یہ شخص نفس کی بدماشی سے چھوٹنے والا ہے اور اس کو صحت ملنے والی ہے. اب تھوڑا ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے اچھا یار کھاؤ کباب بھی کھاؤ آئس کریم کھاؤ, میرے کو کیا ہے ہم کو کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرنا چاہ رہا, اور جس دن ڈاکٹر نے نظر اٹھا لیا اب اس کا مطلب ہے کہ اب ڈاکٹر مخلص بن گیا. واہ ڈاکٹر کو تو پیسہ دیتے ہیں کہ لیجیے ڈاکٹر صاحب آپریشن کا پیسہ, منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں. اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ تکلیف ہوتی تو ہم کیا کریں, ہمارا کام تو تھا تمہارا مرض دور کیا, ہم کیا تکلیف کو وہ کریں. پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ آپ کی مہربانی صحت مل گئی. یہ کیا بات ہے اگر اللہ والا کوئی نفس کا علاج کرتا ہے, کوئی سستی کرتا ہے, کہتے ہیں جی ایسے نہ کریں, اچھے اخلاق رکھیں آپ اور شکریہ بھی ادا نہیں, اس کو تو پیسے دے کر کر رہا ہے. یہاں مفت میں اللہ مل رہا ہے نا, اس میں قدر نہیں ہے. مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں مفت کی پیتے تھے. غالب کیا کہتا ہے, کہتا ہے مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری, اور فاقہ مستی رنگ لائی ایک دن سارے کرخانے پکڑ کے تھے جوتے لگائے غالب صاحب کی کھوپڑی سارے گل بال ہو گئے کہ بڑی مفت کی قرض کی پی پی کے قرض کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے ہاں قرض کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری, اور واقعی رنگ لائی جس دن کرخانے پکڑ کے جوتے لگائے نا اوپر بھی نیچے بھی دونوں مقام پر, تب جو ہے دونوں مقام بال سے جو فارغ البال ہوئے تب پتا چلا آیا یہ فاقہ مستی کیا مطلب کہ بڑے بازار میں ذلیل ہونا پڑا. تو میرے دوستوں اس گناہ سے لہذا شعار شرعی کیا ہے, نظر بچائے, اپنا جسم حسیوں سے دور رکھے اور اپنے دل میں بھی خیالات نہ پکائے. اور یاد رکھنا معرومی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مرض کا علاج جلدی نہیں کروا لیا تو ہوگا یہ کہ وہ مرض آہستہ آہستہ جوان ہو جائے گا, اور تمہاری عمر ابھی جوان ہو آہستہ آہستہ بڈھے ہو جاؤ گے. اب وہ درخت ہو گیا طاقتور اور تم ہو گئے کمزور, اب اس گناہ کی عادت کو توڑنا اٹھاڑنا چاہو گے اکھاڑ نہیں سکو گے. اس لیے فرماتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پہ سنبھل گیا. اگر جلدی کر لو گناہ سے جلدی نجات حاصل کر لو اس سے پہلے کہ یہ گناہ ہمیں ذلیل کروائے پٹوائے جہنم میں گروائے, اس سے پہلے پہلے گناہ چھوڑ کر اللہ والوں کی صحبتوں سے اللہ کی فرما برداری حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لیں. اور واقعہ تو اور بھی سارے باتیں تو اس میں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چلو پھر وقت ہو گیا تو بہرحال اب نماز کے مسائل آخر میں معمول ہے کچھ. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم. اچھا جناب رکوع سے کھڑے ہو کر رکوع تک پہنچ گئے تھے نا جناب, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پھر ربنا لک الحمد. اب اس ربنا لک الحمد کے چار چیزیں, نمبر ایک ربنا لک الحمد, نمبر دو ربنا ولک الحمد, نمبر تین اللہم ربنا لک الحمد, نمبر چار اللہم ربنا ولک الحمد. یہ چاروں جائز ہیں, یہ چاروں سنت چاروں جائز, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں سب سے افضل کون سا ہے. تو اس میں سب سے افضل جو ہے اللہم ربنا ولک الحمد ہے اس میں ہے, لیکن نماز میں جو فرض نماز ہے اس میں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد پڑھے فرض میں, باقی سنت اپنی اکیلے نماز پڑھے تو بے شک پڑھے. تو اب امام کیا کہے گا, اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے, اور ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے, اور امام کے ساتھ ہوگا تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پیچھے والا کہے گا ربنا لک الحمد. لیکن یہاں لوگ ایک بات سمجھتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے تب ہم ربنا لک الحمد کہیں گے, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. بلکہ مسئلہ کیا ہے, امام رکوع سے اٹھے گا کیا کہتا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور مقتدی اس کے بعد رکوع سے اٹھے گا کہتا ہوا ربنا لک الحمد. سمجھ میں آ گئی نا, دونوں ساتھ ساتھ کہیں گے میرے دوستو. اچھا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اور واجب کا کیا مسئلہ ہے, واجب کا مسئلہ یہ ہے اگر واجب چھوٹ گیا آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی, اب جیسے اب رکو ہے, اب رکو میں گیا, رکو سے گیا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لك الحمد, یہ کیا ہے صحیح طریقہ. اور ہمارے یہاں کیا طریقہ جب رائٹ ہے, اوکے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا. اب یہ دیکھیں, اب پورا کھڑا نہیں ہوا یا پورا کھڑا ہوا, رکا نہیں, ایک لمحے کو ٹھہرے تاکہ واجب ادا ہو جائے. اور سنت تو کیا ہے, سنت تو یہ ہے کہ کم از کم تین سبحان اللہ کے برابر ٹھہرے, اتنا ٹھہرے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکے. اور دیکھو اگر کوئی اکیلا, اور یہ ہمیشہ اکیلے نماز میں ہوتا ہے, اور ربنا لک الحمد کی جو سنت ہے وہ تو کھڑے ہو کر ہے بھائی. اب کیسے کھڑا ہوا, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, اللہ اکبر کہہ کے چلے گئے سجدے میں. تو یاد رکھیے گا یہ مسئلہ, اس سے ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں, ہماری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں میرے دوستوں. اس لیے رکوع کے بعد اہتمام سے سیدھا کھڑا ہو, اہتمام سے رکوع کے بعد اہتمام سے سیدھا کھڑا ہو, اور ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. لہٰذا نہ صرف یہ بلکہ اس مسئلے کو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں, اور اس چیز میں ذرا خوب خیال کریں, بلکہ دینداروں سے بھی میں کہتا ہوں وہ بھی اپنی نمازوں کے بارے میں خیال کریں, اپنا احتساب کریں کہ ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ انجانے میں یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور نمازیں برباد ہو رہی ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اللہ کی قرب کے کس مقام پر ہیں. اور عالم یہ ہے میرے دوستو, ہم تو زمین سے ابھی نکلے ہی نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مسائل سیکھنے, ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ صلی اللہ یا کریم یا کریم یا کریم. صلی اللہ علیہ وسلم.